تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی وہ کہہ دے کہ صاحب مجھے آتا ہے میں علاج کروں گا تکبر کا یا میں خود اپنا علاج کر لوں گا. نہر کے سر بتراشد قلندری دار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ علم عطا فرمایا ہو, اور یہ علم عادتاً عطا ہوتا نہیں جب تک کہ خود کسی نے اپنے آپ کو پامال نہ کیا ہو. شیخ کرتا ہے تھوڑے دنوں رگڑے دیتا ہے, رگڑے کھلاتا ہے, اور اس رگڑے کھلانے کے نتیجے میں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں قبر دل سے نکلتا ہے, تو اس وقت حقیقت اور حقیقت کھلتی ہے کہ کس قبر کا کیسے علاج ہوتا ہے. کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا جن کے نام لے لے کر ہم لوگ زندہ ہیں, حضرت مولانا شری احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب حضرات جو ہے یہ سب رگڑے کھائے ہوئے ہیں. کسی نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسے ہی خود ساختہ بیٹھ کے پیر بن گیا ہو اور خود ساختہ شیخ بن گیا ہو. ان سب میں رگڑے کھائے. حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, حضرت مولانا شری احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نئے نئے فارغ ہوئے درس نظامی سے اور عالم ہو گئے. اب عالم جب آدمی بنتا ہے دور حدیث سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے دل میں, میں نے آپ کل پچھلے دن بتایا تھا کہ علم جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے تکبر کا, تو دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بہت کچھ پڑھ گیا, مجھے بہت کچھ آتا ہے. علم جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ بڑائی پیدا کرتا ہے. تو جناب یہ تھے عالم بھی بڑے ایسے ویسے ہمارے تمہارے جیسے نہیں تھے کہ بھائی ایسے ہی کچے پکے پڑ کے ہو گئے فارغ التحصیل. وہاں شری احمد گنگوئی اللہ اکبر, تو علم کی استعداد بڑی پختہ. اسی میں جب فارغ کو دیکھا تو ایک مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تھانوی رحمۃ اللہ تھانے بھون میں جو تین بزرگ تھے نا ان میں ایک تھے حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی, ایک تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ تین بزرگ رہا کرتے تھے, تو ان کو اقتاب ثلاثہ کہا جاتا تھا. یہ تین گویا اولیاء اللہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں. ان میں سے ایک مولانا شیخ محمد تھانوی وہ عالم تھے, ان کا کوئی رسالہ نظر سے گزرا حضرت گنگوئی کے. اس رسالے میں کوئی بات لکھی ہوئی تھی جو علمی طور پر ان کو صحیح نہیں معلوم ہوئی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی, تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جا کے مولانا شیخ احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرو. میں نے فارغ ہوئے تھے جوش خروش کھائی تو علم کا زور تھا, تو اپنے گنگوئی سے سفر کر کے گئے تھانے بھون, اس لیے مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ یہ آپ نے بات جو لکھی ہے یہ صحیح نہیں لکھی. ابھی وہ تینوں بزرگ ہوتے تھے نا, پہلے حافظ ضامن شہید, پھر حضرت حاجی صاحب, اور پھر اس کے بعد مولانا شیخ محمد تھانوی. تو جا رہے تھے راستے میں حاجی صاحب پڑھتے تھے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ, ملاقات پہلے سے تھی جانتے تھے حضرت, وہاں دہلی کالج کا جو قصہ ہو چکا تھا. خیر تو وہاں انہوں نے دیکھا جا رہے ہیں, بھائی کہاں جا, سلام علام تو کیا ہی, بولا بھائی کہاں چلے, کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس جا رہا ہوں. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی ان سے مناظرہ کرتا. ارے بھائی تو بھائی تو بڑے آدمی, تم ابھی نئے نئے فارغ ہوئے ابھی مولوی بنے ہو اور تو بڑے آدمی کے ساتھ مناظرہ کرنے جا رہے ہو اللہ والوں کے ساتھ. جی انہوں نے بات ایسی غلط لکھ دی ہے کیا وہ, تو حاجی صاحب نے پھر ان کو حضرت کو ٹھنڈا کیا. تو وہ اسی ٹھنڈا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس کایا پلٹ دی. حاجی صاحب کی نظر اور ان کی تو وہیں وہ مناظرہ کرنے جو چلے تھے وہ تو چھوڑ چھاڑ دیا اور وہیں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئی اور پھر 40 دن وہاں رہے. یعنی آئے تھے اس طرح کہ ابھی گنگوں سے آئے تھے اور واپس جانا تھا, بس وہیں پر رہ پڑے حاجی صاحب کے پاس 40 دن. اور اس رہنے کے دوران حاجی صاحب نے جو رگڑے کھلائے جی, تو 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب چلنے لگے 40 دن کے بعد, تو حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ میاں رشید احمد جو کچھ میرے پاس جو کچھ امانت تھی وہ ساری میں نے تمہارے حوالے کر دی. چلے سے معمولی بات ہے شیخ کا یہ کہنا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب تمہیں دے دیا. 40 دن وہ مقام اللہ تعالیٰ کا فرمایا. اللہ تو اس طرح ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 40 دن جس طرح گزرے, کہتے ہیں وہ ایک جوڑا پہن کے آیا تھا وہی دھوتا تھا وہی پہنتا تھا 40 دن تک, انتظام سے تو آیا نہیں. اور پھر جا کر یہ عالم بنا کے جب وہاں پہنچے ہیں گنگو, تو ایک مدت تک کچھ عجیب استغراق کی حالت تاری رہی حضرت گنگو, عجیب حالت تاری رہی. خیر لمبا قصہ ہے, تو اس میں یہ ہوا کہ بہت دن تک خطے لکھا حضرت حاجی صاحب, تو حضرت حاجی صاحب نے خود خط لکھا کہ مدت سے عزیز کی خیریت معلوم نہیں ہوئی, کس حالت میں ہے, تو کوئی خط لکھو, خط میں مجھے مطلع کرو اپنے حالات سے. شیخ لکھ رہا ہے مرید, جواب میں خط آیا حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت بہت دن سے واقعی خط نہیں لکھ سکا, کوتاہی رہی, لیکن اس واسطے نہیں لکھ سکا کہ اپنی حالت ذکر کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی تھی کہ کیا اپنا حال لکھوں, کہ آپ سے تعلق بھی ہو گیا اور تعلق ہونے کے باوجود اپنے حال بے حالی کیا لکھوں آپ, اس لیے شرم معلوم ہوتی تھی. البتہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تو آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے توجہ سے الحمدللہ اتنا ضرور فرق معلوم ہوتا ہے. کیا یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے, شریعت اللہ شریعت طبیعت بن گئی, یعنی جو طبی تقاضے ہوتے ہیں انسان کو بھوک کے پیاس کے, کہ جب تک آدمی پی نہ لے اس وقت تک چین نہیں آتا, جب تک کھا نہ لے چین نہیں آتا, وہ شریعت کے تقاضے پر جب تک عمل نہ ہو جائے چین نہیں آتا, ہر شریعت طبیعت بن گئی. اور مادہ اور زام یکساں ہو گئے, یعنی تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے اپنی تو اور کوئی برائی کرے تو دونوں کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا, یہ تعریف کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے, نہ اس سے کوئی طبیعت میں حرکت پیدا ہوتی ہے نہ اس سے کوئی طبیعت میں تغیر آتا ہے. اب اندازہ کرو مادہ اور زام یکساں ہوگا اور کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. اللہ کیا بات ہے, شریعت طبیعت بن گئی ہے, مادہ اور زام یکساں ہو گئے اور کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا, یہ حال ہے. اب پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا حال بے حالی کیا لکھتا. اب یہ خط آیا تو حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا تو شیخ نے حضرت صاحب نے اپنے سر پر رکھے اور فرمایا کہ یہ حال جو انہوں نے لکھا ہے یہ تو اب تک ہمیں بھی حاصل ہے. شیخ کہہ رہا ہے جو مرید نے حال لکھا ہے تو ہمیں اب تک ہمیں بھی حاصل ہے. اللہ کیسے شیخ اور کیسے مرید, تو یہ ایسے نہیں بن جاتے بھائی, کچھ رگڑے کھانے پڑتے. یہی جب انہیں کے پاس حکیم الامت پہنچ گئے وہاں کھانے رنگ چلا, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت حاجی صاحب کے پاس تھے, انہوں نے رگڑے دیے, ان کو بھی رگڑے دیے. ایک دن بٹھا کے بلایا کہ کھانے کے لیے حضرت مولانا تھانوی کو, مرید کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو کھانے میں ایک کوفتے پکتے ہوئے تھے, ایک دال تھی. حاجی صاحب نے جو کوفتے والا پیالہ تھا وہ تو اپنے پاس رکھا, اور دال والا جو ہے وہ ان کو دے دیا. تو دال تم کھاؤ, کوفتے ہم کھائیں, خیر ہی اپنا کھا. اتنے میں آ گئے شاید حضرت گنگوئی رکھ رہا ہے, حضرت گنگوئی, حضرت گنگوئی کا ہے الٹا میں حضرت گنگوئی رفتار کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ حاجی صاحب نے دے دیا, خود کھایا کوفتے اور ان کو دے دیے. دارو کی 40 دن کے دوران یہ واقعہ پیش آیا دال. تو آگے حافظ دامن صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ نے رکھا, خود تو کھا رہے کوفتے, اس کو کھلا رہے دال, مریض کو دال کھلا رہے خود کھا رہے کوفتے. پوچھ لیا تو انہوں نے فرمایا حضرت گنگوئی نے کہ ارے یہ تو احسان ہے اس کے اوپر میرا, کس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہا ہوں. حق تو یہ تھا کہ باہر روٹی پہ دال رکھ کے باہر سیڑھیوں پہ دے دیتا اس کو, کیا بکا تھا یہ فرمایا. اب پھر چہرہ دیکھا کہ چہرے پہ کوئی تغیر آیا کہ نہیں آیا اس بات سے, یہ جو کہی تھی کہ اس کا حق یہ تھا کہ باہر روٹی پہ رکھ کے دے دیتا, کوئی تغیر آیا کہ نہیں آیا. اللہ دیکھا کوئی فرق نہیں, کوئی تغیر اس بات سے پیدا نہیں ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تجھے اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو دال بٹھا کے اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا باہر لے لیتا, کوئی تغیر نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ کبر کی بیماری نکل گئی. تو اس طرح رگڑے دیے جاتے ہیں, تب ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ میرا کیا علاج ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب سے اللہ تعالیٰ مقصد کے انتقال ہو گیا, وہ اپنا علاج خود تجویز کر لیتے تھے اور ان کا وہ اپنا خود ہی تجویز کر لیا کہ خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میرے اندر تکبر ہے, خود ہی اس کا علاج تبدیل تجویز کر لیا اور فتح بنے. نتیجہ یہ کہ میرے والد صاحب والے فرماتے تھے کہ جب پکڑ لیا ایک دن اس کو تو فرمایا کہ اس سے اس کا جو اور نفس ہے وہ موٹا ہو رہا ہے, یہ خود علاج تجویز کر کر کے اور اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے اور اس کے اندر اور گرم بڑھ جائے گا. اس لیے فرما رہے حضرت کہ بے شمار قسمیں ہیں, ہر قسم کا حکم الگ, اس کا علاج الگ, اس کا طریقہ الگ, اس کو اس سے بچنے کا طریقہ الگ. اس لیے اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں, خود سے نہیں ہوگا. حوالے کریں پہلے تو وہ تشخیص کرے گا کہ ہے تکبر کہ نہیں. بعض اوقات نہیں ہوتا, دھوکہ ہوتا ہے, شبہ ہوتا ہے, تکبر کا ہوتا نہیں ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے. تو پہلے تو وہ تشخیص کرے گا کہ ہے اس میں کہ نہیں, اور جب تشخیص کر لی تو وہی اس کے مناسب علاج بھی تجویز کرے گا. اور علاج جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لگے بندے کچھ قواعد ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, لگے بندے کچھ نہیں. ہر ایک کے مناسب صحت تجویز کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر کس چیز سے فائدہ ہوگا, اثر ہوگا, وہ تجویز کرتا ہے. ایک سے نہیں ہوتا فائدہ دوسرا کرتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا تیسرا کرتا ہے, تو یہاں تک کہ وہ دور ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو فرمایا اس میں کہ اس میں علماء بجز محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی, اور اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفاہم کے حقیقت کرنا پڑتا. عالم آدمی ہے, ظاہری اعتبار سے فارغ التحصیل ہے, عالم ہے, سند یافتہ ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن اگر یہ بیماری کا علاج کرنا ہوگا تو جانا پڑے گا کسی کے پاس اور اس کی تقلید کرنی پڑے گی محقق کی, بلا تفاہم سے حقیقت کیوں نہ چلا نہیں کہ صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے, یہ کیوں کہہ دیا اور یہ علاج کیسے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے, یہ کرے گا تو مارا گیا. سمجھے نا, تو مریض جو ہوتا ہے جو اپنی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو چونا چرا نہیں کرنی ہوتی. کہتے ہیں کہ شاگردے کے چونا چرا نہ کنت, وہ مریدے کے چونا چرا کنت, ہر دو را بس سہرا باید فبرستان. کہ دو یہ شاگرد جو ہے نا پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اس کا تو کام یہ ہے کہ چونا چرا کرے, اگر وہ چونا چرا نہیں کرتا اس کو جنگل بھیجنا چاہیے. اور اگر مرید کا کام یہ ہے کہ چونا چرا نہ کرے, وہ اگر کرتا ہے تو اس کو بھی پاگل خانے بھیجنا چاہیے. آئے کیوں تھا بھائی, اگر چونا چرا کرنی تھی تو آئے کیوں تھا, جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, وہاں آنا ہے تو چونا چرا کو تاک میں رکھ کے آنا ہوگا, کبھی تک اب بھول جائے گا. ورنہ اگر چونو چرا دل میں باقی رہی تو تکبر ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اس چونو چرا ہی تو تکبر پیدا کر رہی ہے کہ خلقتا نہیں من نار و خلقتا ہو من طین. یہ چونو چرا ہی تو تھی جو کہہ رہے تھے اس کو تو نے آگ سے پیدا کیا, مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کو. یہ چونو چرا جس نے تکبر پیدا کیا, تو علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک چونو چرا تو کرے بند اور کہے بھائی میرا علاج. اب وہ جو طریقہ تجویز کرے اس کے اوپر بغیر کسی چونو چرا کے اس کے اوپر عمل کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیخ جو بات کہہ رہا ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتی, عقل میں نہیں آتی, کسی بھی طرح دل میں اترتی ہی نہیں کہ اس کا کیا منشا ہے اور کیا اس کی حکمت ہے اور کیا اس کی مسئلہ ہے. بس یہی موقع ہوتا ہے تکبر کے ٹوٹنے کا, کہ اگر اپنی حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تو تکبر کو غذا دے دی, اور اگر اس حکمت اور مصلحت کو تو کر دیا پامال کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دل میں اترے یا نہ اترے, اس نے کہا ہے لہذا عمل کرو. تو جس دن یہ کہا کیا تو اس کے بدلے کہ پہلے گلے پہ چھری پھیر دی تکبر, اور اب وہ ذبح ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نجات ملے گی. یہ ہے علاج اور کچھ بھی نہیں, تکبر کا اصل علاج. اس لیے نے فرمایا کہ بغیر تفاہم سے حقیقت کے تقریر کریں. لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا کہ کبر کا ایک علاج یہ ہے کہ عظمت حق سبحانہ کو پیش نظر رکھیں, اللہ جل جلالہ کی عظمت. جس موقع پر کبر کا اندیشہ ہو تو اس وقت تو ضرور, ورنہ اور بھی بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت اس کے لیے نکالے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت. جب اللہ جل جلالہ کی عظمت کا استحضار کرے گا تو خود اپنی بے حقیقتی کا احساس ہوگا میں کیا ہوں. جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے سے نہیں گزرتا تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, اور جب پہاڑ تلے سے گزر گیا تو پتہ لگتا ہے کہ جی اونچی چیزیں اور بھی ہیں. تو اس واسطے جب اللہ جل جلالہ کی عظمت کو پیش نظر رکھے گا, استظہار کرے گا, تو اس کے نتیجے میں اپنی حقیقت اور اپنی حقارت سامنے آئے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں اندیشہ ہو وہاں تو ضرور, اور ورنہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے اب اللہ جل جلالہ کی عظمت, اس کی عظمت شان, اس کی عظمت صفات, اس کی عظمت قدرت, اس کی عظمت رحمت, اس کی تخلیق, اس کے اوپر آدمی غور کرے, تو یہ بھی چیز اپنے تکبر کو. اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ الکبریا اور ردائی, کہ بڑائی تو میری چادر ہے, میری صفت, تو جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے کہ میں لوں گا اجازت بڑائی کی تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. تو اس واسطے جب اللہ جل جلالہ کی صفات کا آدمی استدار کرے گا, اس کی صفات کمال کا, اس کی عظمت شان کا, تو پھر خود بخود اپنی بے حقیقتی سامنے آئے گی اور انشاءاللہ کیوں اس نجات ملے گی. اور اس کے ساتھ علاج ہی کا ایک جز یہ ہے کہ قصدن ایسے افعال اختیار کرے جو عرفن موجب ذلت سمجھتے ہیں, قصد کر کے بھی ایسا کام کرے جو ذلت کا موجب سمجھا جاتا ہے عام حالات میں, لیکن یہ آدمی اپنے تکبر کو توڑنے کے لیے کرے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا, کرے مشورے سے, خود سے نہ شروع کر دے. سمجھے نا, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچانک ہی جوش آیا, کہیں پڑھا یا پڑھ لیا یا سن لیا اور فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا بغیر مشورے کے, تو اس میں اور زیادہ الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے شیخ کے مشورے سے یہ کام کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمایا, کبر کی مصیبت سے نجات عطا فرمایا. اللہم صل علی سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فرمایا کہ نعمت پر فخر کرنا کبر ہے اور اس کو عطا حق سمجھنا اور نا اہلی کو مستحضر رکھنا شکر ہے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکبر کی بیماری کا ایک بہترین علاج ہے کثرت شکر, اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا. جو بھی کوئی نعمت حاصل ہو, چھوٹی ہو یا بڑی, اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا. تو وہی بات تقریباً حضرت نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ کسی نعمت کے حصول پر فخر کرنا, کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھنا, یہ تو ہے کبر اور تکبر. لیکن یہ سمجھنا کہ میں تو اس نعمت کا مستحق نہیں تھا لیکن اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی, یہ استعذار کرنا یہ شکر ہے. اور یہ شکر علاج ہے کبر کا. اسی کو کہتے ہیں علماء کرام تو بھائی تحدیث نعمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, یہ نہ صرف یہ کہ تکبر نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عطا اور اس کی عطا کردہ نعمت کا ذکر کرے انسان. ذکر کرنے والا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے, تو وہ ایک عبادت. اور تکبر اپنی بڑائی کے لحاظ سے اپنا کوئی وصف بیان کرنا, یہ تکبر اور زبردست گناہ. تو یہ جو باطن کے معاملات ہوتے ہیں یہ ایسے ہی باریک ہوتے ہیں کہ ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. تحدیث نعمت کے غرض سے آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے, اپنا کوئی وصف بیان کر رہا ہے یا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہوئی کوئی نعمت بیان کر رہا ہے عبادت, اور اپنی بڑائی کے خیال سے کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ام الامراض. دونوں میں خط کھینچنا کہ کیا بات تحدیث نعمت ہے اور کیا بات تکبر ہے, یہ ہر ایک کے بس کا کام ہے. دادی سے نعمت تو وہ چیز ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں فرمایا سورہ وضحا میں واما بنعمت ربک فحدث، کہ آپ نے آپ کے پروردگار کی جو نعمت آپ کے اوپر ہوئی ہے ان کو بیان کیا کریں، لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ مجھ پر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اسی کے طور پر، اسی تحریف نعمت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ انا سید ولد آدم ولا فقر، اب یہ فرمایا کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام آدم کے بیٹوں کا سردار مجھے بنا دیا۔ لیکن ساتھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحدیث نعمت کبر کی حد میں داخل ہو جائے، تو ساتھ ساتھ فرما دیا انا سید ولدی آدم ولا فخر، کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بنایا لیکن مجھے اس پر کوئی، میں فخر کا اظہار نہیں کرتا کہ جس سے گویا دوسروں کی تحقیر ہو۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تعمیل میں اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں، لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدود سے متجاوز ہو جائے، تو ساتھ ساتھ فرما دے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ تو تحدیث نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا، یہ عبادت، لیکن ذرا سا پاؤں پسلے تو تحدیث نعمت جو ہے وہ پھسل کے تکبر کی سرحد میں داخل ہو جائے، تعلی کی سرحد میں داخل ہو جائے۔ اللہ کی نعمت کا جب بیان ہوتا ہے تو اس میں اس کی ایک علامت سمجھ لو، کہ تحدیث نعمت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تحدیث نعمت کے نتیجے میں سر اور جھکتا ہے، سر اور جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آج بھی مزید پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی، میں اس کا میں عاجز تھا اس نعمت کو حاصل کرنے سے، آپ نے عطا فرما دی، تو اور جھکے گا سر کہ نہیں؟ اس کی علامت ہے سر جھکے گا مزید اللہ جل جلالہ کے لیے۔ کیسا سر؟ کیسا جھکے گا؟ کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے فاتح بن کر، کس شہر کے فاتح بن کر؟ جہاں کے لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، جہاں کے لوگوں نے قتل کے منصوبے بنائے، جہاں کے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، جہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر غلاظتیں ڈالنے کی کوشش کی، جہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے کی کوشش کی، ان کے اوپر فاتح بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ کل 10 سال کی مدت اور فاتح بن کے تشریف آ رہے ہیں، 8 سال کی مدت بن فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، انا والا غیری کے نعرے لگا رہا ہوتا، لیکن داخل ہو رہا ہے۔ ان نہ اگر چاروں سے زیادہ فرماتے ہیں کہ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ سرکار کے والے سے شروع آ رہے ہیں، اور فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا، زبان مبارک پر یہ آیات ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك، اور تھوڑی جھکی ہوئی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور تھوڑی جھک کر سینے سے لگی ہوئی، اس حالت میں فاتح داخل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ۔ یہ ہے تحدیث نعمت، کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا کی آیات تلاوت کر کے اپنی اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، کہ اللہ آپ نے مجھے یہ فتح عطا فرمائی۔ اور یہ ایسی آیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی اس میں بیان کیے گئے، انا فتح اللہ کا وطن مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم نعمتہ علیک و یہدیک صراطا مستقیما و ینصرک اللہ نصرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نتیجے میں اور عاجزی پیدا ہو رہی ہے، اور عبدیت پیدا ہو رہی ہے، اور شکستگی پیدا ہو رہی ہے، اور رجوع اللہ بڑھ رہا ہے، اور تواضع آ رہی ہے، اللہ کے آگے اور جھک رہا ہے. یہ ہے تحدیث نعمت کے علاوہ. اور تعلی اور تکبر اس سے تو گردن تنتی ہے, سیدھا اکڑتا ہے, اور دوسروں کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے, دوسروں کو عقیل سمجھتا ہے, حقارت کا معاملہ کرتا ہے. کم از کم یہ تو ہوتا ہی ہے کہ دل سے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور دوسرے سے افضل سمجھنے لگتا ہے. اب خط سے فاصل, حد فاصل کا خط کھینچنا کہ کہاں تحدی سے نعمت ہے, کہاں تکبر شروع ہو گیا, تالیش آسان کام ہے, ہر ایک کے بس کا کام ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں گرو کے شیخ وہ بتاتا ہے کہ یہ تم جو قید کر رہا ہو یہ تحدی سے نعمت نہیں ہے, یہ تکبر ہے. نام تم نے رکھ دیا اس کا تحدی سے نعمت, اس کو جامع پہنا دیا تادی سے نعمت کا, حقیقت میں صاحب تکبر شیطانی عمل علیہ باللہ. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نفس کی نگرانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو قدم قدم پر وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور سے سنا حضرت حکیم احمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک مسجد میں واعظ فرما رہے ہیں, بڑا مجمع تھا اور شہر صدر کے ساتھ واز ہو رہا ہے. حضرت کا واز علوم معارف کے دریا بہتے تھے. اسی واز کے دوران کوئی بات ذہن میں آئی کہنے کی, میں اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ بات آپ مجھے سے سنیے گا. اور فرمایا کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیں گے, کہیں اور سنائی نہیں دے گی یہ بات آپ. اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان کے بقا کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیں گے, کہیں اور یہ بات سننے میں نہیں آئے گی. ابھی وہ بات کہی نہیں, یہ جملہ فرمایا کہ ایک دم سے چہرہ جھکایا, استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے کیا کہہ دیا, میں نے کیا کہہ دیا, میں نے تو یہ تادی سے نعمت کا نام لے دیا, یہ تو تعلی ہو, یہ تو تعلی ہو کہ یہ اپنے مجھے سے سنیے گا, کہیں سے نہیں سنیے گا, کہیں اور نہیں سنائی دے. یہ تو اپنی بڑائی کا بیان, یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں بڑے مجمع کے اندر. یہ تادی سے نعمت نہیں ہے, یہ تو تکبر تعلی ہے کہ کہیں اور نہ سنیے گا. یہ وہ شخص ہی کہہ سکتا ہے جس نے ہر وقت جس کے دل میں میٹر لگا ہوا ہو کہ وہ ترازو توڑ رہی ہے ہر وقت کہ کون سا خیال کون سا کلمہ یہ ہفتے مجھے جاگرت ہو رہا ہے. تو اس واسطے جب وہ فرما رہے ہیں, وہ اللہ کے بندے وہ فرما رہے ہیں کہ میں تادی سے نعمت کا لفظ میں نے استعمال کیا لیکن کیا ہو گیا, تعلی ہو گئی. تو ہما شما کس شمار کے تال میں, نہ جانے ہم کتنی مرتبہ تادی سے نعمت کے عنوان پر بات کرتے ہیں اور خدا جانے کتنی مرتبہ وہ تعلی میں داخل ہوتی ہو, تکبر میں داخل ہوتی ہو. تو فکر چاہیے. اور علامت تو میں نے عرض کر دی, کم از کم اس علامت کو تو ہر وقت آدمی دیکھ لیا کرے کہ آیا اس تحدیث نعمت کے نتیجے میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں, خشوع پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں, رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کہ آگے سجدہ کرنے کو جذبہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں, جھکنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے کہ انشاءاللہ باقی تک سے نعمت ہے. اللہ یہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جتنا جتنا نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کے آگے سجدہ ریزی کی حقیقت بڑھتی جاتی ہے، جھکاؤ بڑھتا جاتا ہے، اپنی بے حقیقتی آیا ہوتی جاتی ہے. جتنی جتنی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے اپنا اتنا ہی اپنے آپ کو ہیج درہیج دیج درہیج بے حقیقت سمجھتا جا رہا ہے. اپنی عاجزی، اپنی فرومائیگی، اپنی عبدیت، اپنی شکستگی کا احساس اور بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اپنے بندہ ہونے کا احساس ہے. تو وہ اللہ تبارک بتا رہا جو بھی نعمت سے نوازتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے میں تو کھا نہیں اس قابل، آپ نے اپنی رحمت سے ادا فرمایا تو اس کو ان جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی رجوع اللہ بڑھتا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. داؤد علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے اوپر نعمتیں ایسی نازل کی کہ ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہ پہلے نصیب ہوئی نہ بعد میں نصیب ہو سکتی، کہ انسانوں پر اور جنات پر اور چرندوں پر اور پرندوں پر اور فضاؤں پر اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی. نعمتیں اتنی زبردست نعمتیں. تو کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا نعمتیں دینے میں، اے عملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کر رکھا تھا کہ یہ طے کر رکھا تھا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص اللہ کا ذکر یا شکر نہ کر رہا ہو. اوقات بانٹ رکھے تھے، تم فلاں وقت کرنا، تم فلاں وقت فلاں وقت کرنا، تم فلاں 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ذکر نہ ہو رہا ہو. تو جو جو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے رجوع اللہ بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کے سامنے شکستگی اور عاجزی کا احساس بڑھ رہا ہے. رب ارجعنی اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. السلام علیکم فرمائے. تو یہ مومن کی خاصیت ہے کہ جو جو نعمتوں سے نوازا جائے گا اتنی ہی عاجزی پیدا ہوگی، اتنی تواضع بڑھے گی، اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے گا. اور شریر آدمی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنی نعمتیں ملیں گی اتنا ہی اس کی رعونت میں اضافہ ہو، اس کی فرعونیت بڑھے. اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ. متنبی کا کہا ہے، متنبی شیخ کبھی کبھی بڑے حکیمانہ بات کہتا ہے. اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، شریف آدمی ہے اس کی تم عزت کرو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا. شریف آدمی ہے وہ احسان بھولے گا نہیں، اور احسان فراموش نہیں نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا غلام اور تم اس کے مالک ایسا بن جائے گا. وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ. اگر تم لئیم کمینے آدمی کا اکرام کرو، کمینے آدمی کا اس قابل تھا نہیں، اس کو اٹھا کے سر پہ چڑھا دیا کہ نہ وہ سرکش بن جائے، سرکشی کرے، وہ سرکشی کرے. تو یہی معاملہ ہر انسان کا ہے کہ جتنی نعمتیں ملتی جائیں اس کا سر اللہ کے آگے جھکتا جائے، معلوم ہوا کہ بندہ شکر گزار ہے. اور اب اگر کوئی بات کہتا ہے کہ الحمدللہ مجھے فلاں نعمت حاصل ہے تو ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ تکبر نہ ہو جائے، تعلی نہ ہو جائے، بڑا بول نہ ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے وغیرہ، معلوم ہوا تحدی سے نعمت. اور منہ کھا کے اپنی بڑائیاں بیان کرتا چلا جا رہا کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، چاہے لفظ تحادیث نعمت کا استعمال کر رہا ہو تو وہ تحادیث نعمت نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے علامت، علامت کو منتخب کرنا یہ اکثر انسان خود نہیں کر پاتا، لہذا ضرورت شیخ کی اس سے پوچھے کہ میں یوں فلاں واقعے پر میں نے کیا تھا، آیا یہ درست ہوا یا دوسرے متجاوز ہو گیا، وہ بتا دیتا ہے کہ اتنا ٹھیک ہے اتنا غلط ہے. اور جب وہ دو چار مرتبہ، دس مرتبہ، بیس مرتبہ شیخ سے رجوع کر کے پوچھا، اسے بتایا، تب اس کے بعد خود ایک ذہن میں کانٹا لگ جاتا ہے اور خود انسان کو ادراک ہونے لگتا ہے کہ کہاں میرا قدم صحیح ہے، کہاں غلط ہے، کہاں تکبر ہے، کہاں تعظیم نے مطلب. خود اللہ تعالیٰ اس کو معیار عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو عطا بھی فرما دے اور اپنی رحمت سے اس کو اس بیماری سے، کبر کی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آگے فرمایا کہ یہ جائز ہے کہ برا کام کرنے والے پر غصہ کرو. ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، ناجائز گناہ میں مبتلا ہے، غصہ کر سکتے ہو، اس سے بغض کرو. بغض کرو کیا مطلب؟ کہ اس کے اس عمل سے نفرت رکھو. عمل جو ہے اس کا یہ قابل نفرت ہے، یہ ٹھیک، مگر اپنے سے کم نہ سمجھو. غصہ بھی کرو اور اس کے اس عمل سے نفرت بھی کرو، بغض بھی رکھو، مگر پھر بھی اپنے سے کم نہ سمجھو. یہ تو دگنا رنجو علاوہ جانے مجنورا. تو یہ ایک طرف، اور یہ بھی ہے کہ صاحب اس کی برائی کو برائی بھی سمجھو اور اس سے یہ نہ ہو کہ برائی سے کہ اچھائی کا احساس دل میں پیدا ہونے لگے اور اپنے سے کم بھی نہ سمجھو. تو یہ دونوں کام کیسے جمع ہو تو خوب سمجھ لو دو لفظوں کہ فسق سے نفرت کرو، فاسق سے نہیں، یعنی اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے فعل سے. کفر سے نفرت کرو، کافر کی ذات سے نہیں. ایسا سمجھو جیسے بیمار ہوتا ہے نا، تو جب آدمی کو بیمار ہوتا ہے تو نفرت کیا بیمار سے کی جاتی ہے بلکہ بیماری سے. نفرت بیماری سے، بڑی خراب بیماری لگ گئی، اس بیماری سے گھن آ رہا ہے، اس سے نفرت ہو رہی ہے، اس کی برائی دل میں آ رہی ہے. لیکن بیمار اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ترس کھاتا ہے آدمی، بیچارہ مبتلا ہو. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی برے کام میں مبتلا ہے، اس کے اس برے کام سے نفرت کرو اور اس کے اوپر ترس کھاؤ. میرے ایک بزرگ ہیں، میرے خسر ہیں بھائی شرافت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے سلام رکھے. وہ ہمیشہ جب کسی آدمی کا ذکر کرتے ہیں، کسی آدمی کا جب کسی سے کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہ وہ مثلا کسی برے کام کا ذکر کرنا ہوتا ہے، جب وہ مثلا کہتے ہیں کہ وہ بیچارے وہ کچھ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ بیچارے کا استعمال کرتے ہیں، وہ بیچارے بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بیچارے کا لفظ مطلب یہ کہ وہ ترس کھانے کے لائق ہوا، ایک بیماری میں مبتلا ہے. تو وہ اس کا جو عمل ہے وہ قابل نفرت ہے، لیکن اس کی ذات ترس کھانے کے لائق. جب ترس کھانے کے لائق ہوئی اور نفرت اس کی ذات سے نہ ہوئی تو پھر اس کو اپنے سے کم تر سمجھنے کا بھی کوئی جواز نہیں. اور بالخصوص اس نقطۂ نظر سے جو پتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے اور میں کہیں پڑا رہ جاؤں، کیا پتا اس وقت نظر سے کسی کو اس کی وجہ سے کم تر رہے. اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دین سے وابستگی عطا فرما دیتے ہیں اپنے محض فضل و کرم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی ہمارے طلب استحقاق مانگ کوشش کے ایسے حلقے سے وابستہ کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیا اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ایسے حلقے سے وابستہ کر دیا کہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اس کا نعمت، اس کا کرم ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں باہر والوں کو کہ جو اس میں نہیں ہے، مبتلا ہے گناہوں میں، تو بسا اوقات یہ ایسے آدمیوں کی طرف دیکھ کر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے ان کی ذات سے اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم ان سے برتر ہیں. یہی شیطان کا حوالہ دیتا ہے، یہی شیطان کا حوالہ دیتا ہے. تو اس واسطے یہ بات ہمیشہ پیش نظر کہ ذات سے کسی کی نفرت نہیں، ذات سے کسی کی گھن نہیں، اگر ہے تو عمل سے، اور اس عمل کی وجہ سے اس پر ترس کھاتے ہیں، اور ترس کھانے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے یا ہم سے آگے نکل دے. یار میں اپنے آپ کو اس افضل نہیں سمجھتا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم احمد قصر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے، مشہور تھے کہ جب ان کے آدمی جاتا تھا تو ایسے پیری نہیں تھی ان کی کہ وظیفہ بتا دیا وظیفہ گھونٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور نفس پھول رہا ہے اندر سے. ان کے یہاں جب جاتا تھا آدمی تربیت کرنے کے لیے، کرانے کے لیے، تو پھر واقعی اس کو تربیت کی جاتی، اس تربیت کے لیے ضرورت پیش آتی تھی، کبھی غصہ کرنے کی بھی، ڈانٹنے کی بھی، سزا دینے کی بھی، یہ سب. تو اس وقت حضرت رفتار بھی مشہور، ان کے پاس ایک سے ایک آدمی آتا تھا، انگڑ تہذیب نہیں کچھ ایسا آدمی پہنچا، اور حضرت کا مزاج اتنا نازک تھا کہ ذرا سا طبیعت ذرا سا وہ ہو جائے قاعدے کے اصول کے خلاف بات ہو، طبیعت پر بڑا تکدر بہت ہو جاتا تھا، اس لیے اور تربیت کے لیے غصہ بھی کرتے. جیسے ایک دیہاتی آیا تو اس سے کہا کہ اس کو کچھ ایسے ہی گڑبڑ سڑبڑ کر رہا تھا، تو اس کو کچھ سمجھایا ہوگا، کچھ ڈانٹا ہوگا، تو کہا جی اجی حضرت ہم تو بیل ہیں، مطلب کہ ہماری اس بات کا ہم تو بیل ہیں. تو حضرت نے کہا پر میں بھی تو قصائی ہوں. تو وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے حساب سے معاملہ ہوتا رہے گا، آتے بھی ایک سے ایک تھے لوگوں، جیسے حضرت نازک مزاج تھے اور اصول پسند تھے، ایسے ہی لوگ بھی آتے تھے ایک سے ایک. آگے دیہاتی حضرت وضو فرما رہے تھے اس پہ حوض کے، ایک دیہاتی آ گیا ایک توڑا تربوز لے کے، لے مولوی تیرے واسطے یہ لایا، وہاں ابھی وضو کر رہا ہے، وضو یعنی ہاتھ پانی میں بھرے ہوئے اور گیا دے دے رہا ہے. تو حضرت نے کہا بھائی ارے تو کہاں کر دوں اس کو، مطلب یہ لایا تیرے واسطے میں تربوز، کہاں کر دوں؟ حضرت تو میرے گھر میں دھر دے. اسے اٹھا کے گھر میں دھر دے. تو ہم لوگ دوڑے کہ بھائی یہ کیا حرکت کر رہا ہے. حضرت نے کہا بھائی غلطی میری ہے، میں نے کہا تھا اس سے کس کو دھر دے. تو ایسے سے لوگ آتے رہتے. تو تربیت کے لیے کبھی غصہ بھی فرما دیتے لوگوں کے اوپر، فرمائے کہ میں کیا کروں، میرا فرض ہے، دیانت کا تقاضا ہے، یہ نہ کروں تو بد دیانتی ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی. لیکن ساتھ فرمایا کہ جب کسی پر غصہ کر رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ یہ بات کبھی دل سے غائب نہیں ہوتی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جلاد کو بادشاہ حکم دے کے شہزادے کے کوڑے لگا. بادشاہ حکم دیتا کس کو؟ جلاد کو کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ. اب جلاد کوڑے لگا رہا ہے شہزادے کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں, لیکن یہ حقیقت اس کے دل سے نہیں مٹ سکتی کہ یہ شہزادہ ہے اور میں جلاد ہوں. افضل یہی ہے, بڑا مرتبہ اسی کا ہے, لیکن چونکہ مجھے حکم ملا ہے بڑے کی طرف سے, اس واسطے اس کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ یہ تو فرمایا کہ یہ کبھی حقیقت ذہن سے غائب نہیں ہوتی. دوسرے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں ڈانٹتا رہتا ہوں, مواخذہ کرتا رہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائی. لوگوں سے تم نے ایسا کیا, کیوں کیا؟ اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائی. تو اس واسطے اس طرح یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, جو غصہ بھی ہو رہا ہے اور برے عمل سے نفرت اور بغض بھی ہے, لیکن اپنے سے کمتر بھی نہیں سمجھ رہا اور اپنے آپ کو اس سے افضل بھی نہیں سمجھ رہا. یہ دونوں چیزیں جمع اس طرح کی جاتی ہیں, لیکن کہنے سے نہیں ہوتی, مشق سے ہوتی ہے, تمرین سے ہوتی ہے, اور کسی کے آگے پامال ہونے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فرمایا کہ کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں, ایک کبر اور دوسرا تواضع مفرط. کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے, نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے. اس کا علاج یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے کہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے. شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اس کی نظیر ہے. تواضع مفرط یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کرے کہ اپنے اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے. مثلا اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے نہیں, ذکر کرتے ہیں مگر انوار تو بالکل نہیں, کوئی در پردہ خدا کی شکایت کر رہے ہیں. علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر و نماز کی توفیق دی, ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے. اللہ, اس میں حضرت والا نے دو متضاد قسم کی بیماریوں کا ذکر فرمایا ہے, جو دین کا کام, دین کے کام میں لگنے کے بعد شیطان ان کے راستے سے انسان کو مارتا ہے. شیطان کی اول کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں, اس کو نفسانیت میں, لذتوں میں اور معصیتوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ اس کی توجہ دین کے کسی کام کی طرف ہو ہی نہیں, نماز, روزہ, زکات, حج کی طرف اپنے اسی نفسانیت میں پھنسا رہے. اور اگر کوئی لگ ہی گیا دین کے کام میں تو اب کوشش یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو برباد کروں. اس کو برباد کرنے کے راستے مختلف اختیار کرتا ہے, ان میں سے دو راستے جو شیطان کی طرف سے اختیار کیے جاتے ہیں, جن کا دل میں ڈالتا ہے وہ یہ باتیں, ان کا حضرت نے یہاں پر ذکر فرمایا. پہلی چیز تو کبھی ڈالتا ہے یہ کہ کبر, خود پسندی, دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی دیکھ تو تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہو گیا, تو نے نماز بڑی عمدہ پڑھی اور بڑے خوشخوشی سے پڑھنے لگا اور بڑا پابند ہو گیا، جماعت کا پابند ہو گیا، اور دیکھ اتنے سارے لوگ پھر رہے ہیں سب احمق جو بغیر نماز کے ایسے ہی پھر رہے ہیں فاسق فاجر. تو اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر بے نمازیوں یا جو جن کو اس عبادت کی توفیق نہیں ان کی حقارت اور اپنی بڑائی. جو بے ظرف آدمی ہوتا ہے جس کے پاس ظرف نہیں ہوتا اللہ بچائے، تو وہ ذرا سی عبادت کر لی، ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا تو بس اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا. عربی کے ایک مسئلہ ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جلائے نے ایک مرتبہ دو رکعتیں پڑھ لی، تو اب دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اب وحی کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر وحی آئی. تو یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ذرا سا کہیں کچھ اللہ کی توفیق سے کچھ کرنے کا موقع مل گیا تو بس دماغ عرش والا میں پہنچ گیا کہ ہم تو بڑے عابد زاہد ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے پارسا ہو گئے ہیں، متقی ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے. تو یہ کبر کا کبر پیدا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی بیماری جو انسان کو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کبر ہو جائے، یعنی وظیفہ پڑھ کر یعنی کوئی بھی عبادت کر کے اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے، اپنے اوپر نظر پڑنے لگے کہ واہ تو بہت عابد ظاہر ہو گیا، اور نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے، میں تو نمازی ہوں اور باقی دیکھو بے نمازی پڑھ رہے ہیں سب، یہ سب ایسے ہی ہے حقیر ہے. کل بیان کر چکا ہوں کہ نفرت ان کی عمل سے ہو اور ان سے نہ ہو، ان کی ذات سے نہ ہو. تاخیر ان کے عمل کی ہو، ان کی ذات کی نہ ہو. تو فرمایا کہ اس کا علاج یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے کہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے. شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اس کی نظیر. یعنی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں تکبر کیا تو یہ سب اس تکبر کے نتیجے میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ بھی حقارت ہو جائے گا. اور نذیر حضرت نے بیان کی کہ ایک تو شیطان ہی کی دے دو، شیطان جو تھا یہ بڑا عابد تھا، یہ بڑی عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ کیا لقب تھا اس کا، طاؤس الملائکہ، طاؤس الملائکہ فرشتوں کا مور، یعنی اتنا عبادت کرتا. لیکن اس عبادت کے نتیجے میں ہو گیا دماغ میں خلل اور تکبر کہ مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اس عقلی دلیل سے اور تکبر سے راندے درگاہ ہوا اللہ بچائے. تو شیطان اب بلعم باعور حضرت نے مثال دی، بلعم باعور بھی ایک تھا شخص، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور روایتیں ہیں ان کے بارے میں کہ یہ شخص تھا اور بڑا عابد زاہد تھا،